الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبر آياته ويتذكر أولو الألباب ووهبنا يا داود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسا بالسوق الأعناق صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ان کو فضول ہی پیدا نہیں کر دیا، یہ تو ان لوگ گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، چنانچہ ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بڑی تباہی ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ اصل میں آخرت یہ ان تین پلرز میں سے ایک ہے، آخرت پر یقین، جو قرآن پاک کی بنیادی دعوت ہے. ایک توحید، ایک رسالت اور ایک آخرت پر یقین جو ہے. تو اس وجہ سے چونکہ آخرت جو ہے یہ ڈے آف ججمنٹ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس پہ حساب ہوگا، انصاف کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں جو لوگ اچھے اعمال کر رہے ہیں ان کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور جو لوگ برے اعمال کر رہے ہیں ان کو اس کی سزا ملے گی. ایسی صورت میں اگر یہ نہ ہو تو ظاہر ہے پھر لوگ کنٹرول ہی نہیں ہوں گے، ظاہر ہے وہ اپنے اپنی مرضی کریں گے. اس کی وجہ ہے کہ اب بھی صورتحال یہ ہے کہ باوجود اس کے جاننے کے، لیکن نفس کے تقاضے اتنے زیادہ شدید ہوتے اور فوری ہوتے ہیں کہ انسان ان حقیقی جو نتائج ہوتے ہیں بعد میں جو آنے والے ہوتے ہیں ان کو بھول جاتا ہے، یا بھول جانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو طفل تسلیہ دیتا ہے اور اس وجہ سے اپنے نفس کے شکار ہوتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے آخرت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں یہ آ رہا ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے بتا رہے کہ کیا ایسا ہوگا کہ ہم جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیا، ہم کو ایسے لوگ کے برابر کر دیں جو زمین میں فساد میں جاتے ہیں، یا پھر رزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. اگر آپ دیکھیں نا تو یہ عموماً اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی پڑھائی تو بڑی اچھی بات ہے لیکن امتحان یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امتحان اگر نہ ہو تو پھر پڑھائی کیسے کریں گے؟ پڑھائی کی بنیادی جو ہے نا وہ امتحان ہے. اگر امتحان نہیں ہوگا تو پڑھائی بھی نہیں ہوگی، لوگ پھر ہم کیوں محنت کریں گے؟ تو اس وجہ سے جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یعنی جزا اور سزا، یہ بنیادی چیز ہے لوگوں کو یعنی صحیح بات پر جمانے کے لیے. تو اللہ جل شان فرماتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں کو برابر کر لیں گے. اے پیغمبر، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور فکر کرے، اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کر لیں. ہاں جی، یعنی یہاں پر پھر عقل کی دوبارہ یعنی بات آ گئی کہ عقل جو ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کو لوگ استعمال کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو اصل میں عقل کے اوپر اگر نفس کا مطلب پر تو پڑ گیا اور نفس نے اس کو اپنے ساتھ کر لیا، تو پھر یہی عقل نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اس عقل کو ذرا بالا بالا سوچنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. مثلا یہ ہے کہ شوگر کا جو بیمار ہوتا ہے تو عقل تو اس کی بھی ہوتی ہے، اس کا نہیں کہ مطلب اس کی عقل نہیں ہوتی، وہ ڈاکٹر لوگ اس کو بتاتے بھی ہیں اور وہ ساری چیزیں جانتے بھی ہیں، لیکن اس وقت اس کے دل میں شدید خواہش ہوتی ہے میٹھا کھانے کی. لہذا اس صورت میں ذرا بر بھی اس کو اگر کوئی لوز پوائنٹ مل جائے، کوئی کہہ دے نہیں یہ گڑ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے، چینی ٹھیک نہیں لیکن گڑ ٹھیک ہے، بس چلو جی گڑ پینا شروع کر لیں، اس کو دیکھتے نہیں کہ گڑ اور چینی ایک ہی چیز ہے، صرف رنگ کاٹ کا فرق ہے. رنگ کاٹ کے اپنے مسائل ہیں، وہ ٹھیک ہے پریزرویٹو اور ٹرک کاٹ کے اپنے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مزید نقصانات ہوتے ہیں. لیکن وہ جو اصل نقصان شوگر کا ہے, شوگر کین سے بنتے ہیں نا وہ گڑ, تو چیز تو ایک ہی, فارمولہ تو بالکل وہی ہے. لیکن یہ اچھے خاصے جانتے ہوئے بھی مطلب ظاہر ہے اپنے آپ کو خراب کر لیتا ہے. اس کی وجہ کہ نفس کا تقاضا شدید ہے. ہاں جی, اور وہ جو ہے نا مطلب اس کے لیے کوئی بہانہ بناتا ہے. اور میں اکثر کہا کے بیان کرتا ہوں کہ میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ہیڈ لو ظاہر جو بڑے ذمہ دار افسر ہوتے ہیں تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو بسکٹ لائے گئے سرو کرنے کے لیے. تو وہ جو ہے نا یہ ہے کہ اس نے دو بسکٹ اٹھا کے مجھے کہا, شاہ صاحب ان کو دم کر لیں, مجھے شوگر ہے. میں نے کہا کل مجھ سے زہر دم کروا لینا. کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ آپ کے لیے زہر نہیں ہے یہ شوگر کی بیماری کے لیے زہر نہیں ہے. کہتے ہیں, تو میں نے کہا پھر آپ مجھ سے میٹھے بسکٹ کیوں دم کروا رہے ہیں؟ آپ پانی دم کروا رہے ہیں, آپ نمک دم کروا رہے ہیں اگر آپ کو بلڈ پریشر نہ ہو. آج لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ مجھ سے میٹھے بسکٹ ہی دم کروا رہے ہیں؟ یعنی آپ کس طریقے سے اس کو کہنا چاہتے ہیں تقدس کے رنگ میں؟ تو یہ اکثر بات ہوتی ہے نا کہ پیروں کے ساتھ بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں نا کہ وہ اپنی پلاننگ بنا لیتے ہیں اور پیر سے پوچھتے ہیں کہ میں اس طرح کروں جی آئیں, تو بس ان کے زبان سے کرنے کے لیے تو بس اس کی ساری غلطیاں چپ جائیں گی, بس ختم ہو جائے گا, بس قانون ہی بدل جائے گا. یہ ایسا نہیں ہوتا. نہ اس پیس کی اتھارٹی ہے, نہ وہ ایسا کر سکتا ہے, نہ ایسا کرنا چاہیے. انسان کو خود عقل سے کام لینا چاہیے. اگر کوئی چیز ناجائز ہے تو پیر کے کہنے سے جائز تھوڑا ہو جائے گا. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ وہ مجھ سے دفتر کے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت دعا فرمائیں, جو ہے نا وہ بہت مسائل ہیں. میں نے کہا کیا مسائل ہے؟ کہتے وہ جو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا لون لیا تھا نا, تو آج کل بس اس سے بڑا تنگ ہو رہا ہوں. ہاں جی, میں نے کہا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا 12 سال پہلے مجھ سے پوچھا تھا, تو میں نے کہا کہ یہ تو سود ہے, تو نہ لینا, یہ نہ لینا. تو میں نے کہا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ اس کو نہ لیں؟ یہ تمہارے خاندان کا ایک پیر ہے نا, تو وہ آئے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا تھا, تو اس نے مجھے کہا آپ مجبور ہو کر لے رہے ہیں نا, تو میں نے کہا کہتے پھر تو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جا کر اب دعا بھی اس سے کرواؤ نا, اب جو مسائل بڑھ گئے تو اب پیر صاحب کے پاس جاؤ, ان سے پوچھو, ان سے کہہ دو کہ آپ نے کہا تھا, تو پھر تو ٹھیک ہے, تو بس اب دعا بھی کرو. تو اصل بات یہ ہے کہ لوگ کرنا خود چاہتے ہیں, ان کو ایسا پیر چاہیے جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے, ان کو ایسا استاد چاہیے جو ان کی مرضی کے مطابق پڑھائے. ہاں جی, ان کو ایسا حکومت چاہیے جس میں وہ عیش کرے. مطلب یہ ساری باتیں کیا ہے؟ اپنے نفس کے کارستانی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی جب آخرت اور حساب کتاب کی ضرورت معلوم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا ہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کو پہلے سے متنوع کرنے کے لیے کوئی ہدایت نامہ عطا فرمائے تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو درست کر سکے. اس لیے قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مبارک کتاب نازل فرمائی. یہ جب کوئی نیا قانون مطلب آتا ہے ٹریفک کا, تو اس سے پہلے لازمی ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے وہ بورڈ لگ جاتے ہیں تاکہ لوگ اس کے ساتھ مطلب ہیبیچول ہو جائیں, اور پھر جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کے اوپر پھر وہ جرمانہ وغیرہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. بعد فوراً اس طرح نہیں مطلب کرتے, کیونکہ ظاہر ہے مطلب جب لوگ کو پتہ نہیں ہوگا تو مطلب کیسے ناجائز ہے مطلب ان سے جرمانے لینا. تو اللہ جل شان تو سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں, تو اس وجہ سے پہلے سے ہی اللہ جل شان یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا, وہ بہترین بندے تھے, واقعی وہ اللہ سے خوب لگائے ہوئے تھے. یہ دیکھیں, یہ بادشاہ تھے دونوں, پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے, لیکن وہ اپنی بادشاہت پہ اتراتے نہیں تھے بلکہ شکر ادا کرتے, اور اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بنایا ہوا تھا. تو یہ ان کی تعریف ہے کہ وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے. ویسے بھی نعمتوں کے ذریعے سے اگر عقل ہو تو انسان کو محبت حاصل ہوتی ہے, عقلی محبت حاصل ہوتی ہے نعمتوں کے ذریعے سے. تو نعمتوں کے ذریعے سے عقلی محبت حاصل ہوتی ہے, اس وجہ سے مطلب جو ہے نا وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور عقل کے استعمال کرنے کی توفیق دی ہوتی, تو وہ پھر یہ ہے کہ اس کا ان کو اللہ کے ساتھ محبت بھی ہو جاتی ہے. وہ ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد کی وجہ سے اختیار کیے, یہاں تک کہ وہ اوٹ میں چپ گئے. اس پر انہوں نے کہا کہ ان کو میرے پاس واپس لے آؤ. چنانچہ ان کی پنڈلیوں گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ بہترین گھوڑے پیش کیے جو جہاد کے مقصد سے اکٹھے کیے تھے. ان سے آپ کے سلطنت کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہو رہا تھا. جب آپ نے ان کا معائنہ فرمایا تو شان و شوکت آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر سکی, بلکہ آپ نے فرمایا مجھے اس دولت سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ اس سے میرے دبدبے کا اظہار ہوتا ہے, بلکہ اس لیے کہ یہ جہاد کے لیے تیار کیا ہوں. یہ جہاد اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا جاتا ہے. پھر وہ گھوڑے چلتے ہوئے میں آپ کی نگاہوں سے پوش ہو گیا. آپ نے دوبارہ بول گیا, ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر پیار سے ہاتھ کرنے لگے. اس واقعے کو ذکر فرما کر قرآن کریم نے یہ سبق دیا ہے کہ انسان کو دنیا کی دولت یا عزت و شوکت حاصل ہو تو اسے مغرور ہونے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کے بجائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے ان کاموں میں استعمال کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق ہو. اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور قرآن کریم کے الفاظ سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے. حافظ ابن جریر طبری, امام رازی وغیرہ نے اس کو ترجیح دی ہے. مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے آیت اس بات کی اور تفسیر کی جو زیادہ مشہور ہے, اور گھوڑوں کے معنی کے دوران آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی, جس پر آپ نے اس پر افسوس کا اظہار کرتے فرمایا تھا کہ دولت کی محبت نے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل کر دیا. اس لیے گھوڑوں کو واپس بلا کر انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کیا اور تلوار سے ان کی پنڈلی اور گردنیں کاٹنی شروع کی. اس تفسیر کے مطابق آپ کا آیت کا ترجمہ بالکل مختلف اس طرح ہوگا کہ جب ان کے پاس اچھی نظر کے عمدہ گھوڑے پہ تو انہوں نے ان کی دولت کی محبت نے مجھے اللہ کی یاد کی محبت سے غافل کر دیا, یہاں تک کہ وہ گھوڑے اوٹ میں چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ انہیں واپس لاؤ. پھر انہوں نے ان کی پنڈلی اور گردنوں کو تلوار سے ہاتھ صاف کرنا شروع کیا. اصل میں واقعتاً یہ جو قرآن ہے وہ حکمت کی کتاب ہے, تو وہ اشاروں اشاروں میں بلاغت کے ساتھ بہت کچھ سمجھانا شروع کر لیتا. تو یہ جو بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ پیغمبر کو جب اللہ تعالیٰ کوئی قوت دیتا ہے, کوئی فتح دیتا ہے, کوئی دولت دیتے ہیں, تو اس صورت میں ان کو شکر کے جذبات مطلب پیدا ہوتے ہیں اور شکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں. تو یہ ترجمہ جو پہلے والا ہے وہ اس کے مطابق ہے, لہذا اس کو لیا جائے تو اس میں پیغمبر کا جو ہے نا مطلب یہ ہے ادب بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس سے وہ سبق بھی مل رہا ہے. باقی یہاں پر مسحم بالسوق والاعناق مطلب یہ ہے کہ مسحن مطلب یہ ہے کہ وہ مسح جس طرح کرتے تو پھیرنے لگے والی گاد اس کے ساتھ بہت قریب مطلب لگتا ہے, لہذا پیغمبروں کے شان کے مطابق یہ جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ جن دوسرے حضرات نے اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہے تو وہ ظاہر ہے ان کے اپنے دلائل ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہمارے لیے چونکہ چوائس ہے دونوں موجود ہیں تو ہم پیغمبروں کے شان کے مطابق وہی جو ہے مطلب یہ کریں گے. قال رب اغفر لی ووہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسی جسن سمان آپ, اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے مسلمان کی ایک آزمائش کی تھی, ان کی کرسی پر ایک در لا کر ڈال دیا تھا, پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا. یہ ایک اور واقعہ جس کی تفصیل نہ قرآن مجید نے بیان فرمائی نہ کسی مستند حدیث ایسا کی تفصیل میں کوئی واقعہ ساتھ ہے. جو روایتیں اس آیت کی تفصیل میں بیان کی یا وہ یا تو انتہائی کمزور اور لغو ہیں اور یا ان کی آیت کی تفصیل ہونا ثابت نہیں, لہٰذا سلامتی کا راستہ ہی کہ جس بات کو خود قرآن کریم نے مبہم چھوڑا ہے اسے مبہم ہی رہنے دیا جائے. واقعے کا حوالہ دینے کا مقصد یہ تھا اور تفصیلات جانے بغیر بھی پورا ہو جاتا ہے. اور ایک اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی کوئی آزمائش فرمائی تھی جس کے بعد ان نے اللہ تعالیٰ سے ہی سے رجوع فرمایا. اصل میں یہ بات کم از کم اتنی تو ہے نا کہ آزمائش تو یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے, آزمائش تو ہوتی رہتی ہے. اچھے لوگ کی آزمائش بھی ہوتی ہے, برے لوگ کی آزمائش بھی ہوتی ہے. اچھے لوگوں کا آزمائش میں الگ نتیجہ ہوتا ہے, برے لوگ کی آزمائش میں دوسرا نتیجہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال اللہ جل شانہ اشارہ دیتے ہیں آزمائش کی صورت میں کہ کیا کرنا چاہیے, اس اشارے کو پک کرنا چاہیے. اور ہمارے پوری زندگی میں اگر دیکھیں تو اس قسم کے اشارے لوگوں کو ملتے رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی پرسیت کی صورت میں، کبھی بے عزتی کی صورت میں، کبھی عزت کی صورت میں، یہ مختلف قسم کے حوالے اشارے ملتے رہتے ہیں، اور جو لوگ پک کرنا چاہتے ہیں تو اسے پک کر لیتے ہیں. تو اتنی بات اگر ہم کر لیں تو بس کافی. وآخر دعوانا الحمدللہ.